اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ محفل کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہیں، المجالس بالامانہ، اگر ایک جگہ ایک بات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی تو اسی کانٹیکسٹ میں دوسری جگہ ذکر کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کانٹیکسٹ ہٹا کے تو آپ صرف ایک بات اس میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے دوسری جگہ کوٹ کریں اور وہ بات کچھ سے کچھ بن جائے، یہ بھی خیانت ہے. اور اہم ترین بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں ہوتا تھا کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. تو یہاں پر صرف امانتوں کی بات ہی نہیں ہوئی بلکہ وعہدہم راعون، اپنے عہدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. اور عہد کیا ہے؟ عہد میں وہ سارے عہد شامل ہیں جو اللہ سے یا بندوں سے کیے گئے ہوں، کمٹمنٹ جو آپ کسی سے کرتے ہیں، وعدہ جو آپ کسی سے کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر دیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بذات خود ایک وعدہ ہے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، مثلا عام وعدوں کے علاوہ جیسے معاشرتی تعلقات میں مثلا منگنی کرنا، یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ ہاں یہاں پر نکاح کریں گے، بیٹی دیں گے یا بچی سے نکاح کریں گے وغیرہ وغیرہ، نکاح بھی ایک معاہدہ ہے. پھر اسی طرح بزنس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا جو ہے یا نیشنلٹی حاصل کرنا، اس میں بھی کچھ عہد کیے جاتے ہیں. صحابہ کرام کے وعدہ پورا کرنے میں اب دیکھیں کہ کیسی کیسی مثالیں ہیں. حذیفہ بن یمان نے ابو جہل سے وعدہ کیا کہ جنگ بدر میں حصہ نہ لیں گے، اور انہوں نے حصہ نہیں لیا، حالانکہ کتنی ضرورت تھی ایک ایک شخص کی، صرف 313 تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو کوئی شخص آپ سے وعدہ لیتا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کریں گے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پورا کرنا، یہ نہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے آپ وعدہ کر لیں اور بعد میں جب موقع ملے تو وعدہ توڑ دیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جیسے کسی ادارے میں آپ داخلہ لیتے ہیں تو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ بھی ایک طرح سے عہد میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. اور راعون میں آپ دیکھیے کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
کیسی شخصیت ابھرتی ہے جنت میں جانے والوں کی، کس قسم کی پرسنالٹی سامنے آتی، جن کی عبادات بھی بہترین، جن کے اخلاق اور معاملات بھی بہترین، اور جن کی ذاتی اور پرائیویٹ اور پرسنل لائف بھی حرام سے پاک، پورا لائف سٹائل ہے اس میں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری شادی جو نہیں ہو رہی اور شادی جو لیٹ ہو رہی ہے تو پھر کیا کریں، پھر ناجائز طریقے اختیار کرنے ہی پڑتے ہیں. یہ بڑا کامن جملہ ہو گیا، مجبوری ہے، انسان ہے، ہمارے بھی جذبات ہیں، حلال سے تسکین نہیں ہو رہی تو حرام کا رستہ اختیار کریں. ایک بہت پرسکون، کام، کول سی شخصیت سامنے آتی ہے لیکن سست نہیں، ایکٹیو بھی ہے، مسلسل مصروف عمل بھی ہے. تو اس میں بھی متقی کی صفت کیا ہے کہ بہت کانشس ہوتا ہے، اور یہاں راعون کہہ کر پھر ایک کانشیسنیس کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک چرواہا کانشیس ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں پڑا ہوتا بکریوں کے لیکن کانشیس ہوتا ہے، کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ہے دائیں بائیں، کوئی ادھر تو نہیں چلی گئی، کیا ہوا، دھوپ میں تو نہیں، بارش تو نہیں ان پہ پڑ رہی، کوئی بھیڑیا تو نہیں آ گیا ان کو کھانے کو، یعنی ہر لحاظ سے وہ کانشیس ہوتا ہے. ذاتی زندگی کی اصلاح جو ہے وہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے. ہر معاملے میں وہ رویہ نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. فلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اس کو پانا بھی کوئی محض کھیل نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اوور آل حفاظت کا کانسیپٹ نظر آتا ہے نا. ہم ان اللغو موردون میں اوقات کی حفاظت، صلاحیتوں کی، مال کی حفاظت. پھر اسی طرح فروجہم حافظون میں ہے ہی حفاظت. پھر اسی طرح اپنے وعدوں کی حفاظت، اپنی امانتوں کی حفاظت، اپنے وعدوں کی حفاظت. اور پھر آخر میں کیا فرمائے، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز سے بات شروع ہوئی، نماز ہی پہ ختم ہو رہی ہے. وہاں خشوع کا ذکر تھا، یہاں حفاظت کی بات ہے. اور نمازوں کی حفاظت میں کیا کچھ آتا ہے؟ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان اور اجزائے نماز، یعنی نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت. جسم اور کپڑوں کی حفاظت کے پاک ہوں، صاف ہوں، وضو کی حفاظت کے ٹھیک طریقے سے ادا ہو، سارے ارکان کی حفاظت کے پراپر طریقے سے ادا ہوں. پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت میں نماز پڑھنے کے بعد کا عمل بھی آتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم نماز تو خوشی سے پڑھ لیتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یا بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، یا صلواتیں سنانے لگتے ہیں. تو یہ بھی نماز کی روح کے خلاف ہے، نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کے خلاف ہے. نماز کی حفاظت کرنے والا، جسے کہتے ہیں نا حج عمرے کو سنبھالو، تو یہاں کیا ہے؟ نماز کو سنبھالنے والے، نماز کی جو عزت اور احترام ہے اس کا بھی پاس رکھنے والے. یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور لوگ آپ کی نماز ہی کے آپ کو تانے دیں، اچھے نمازی ہو تم، جیسے کہ آج کل عام طور پر یہ شکایت ملتی ہے کہ فلاں رشتہ دار نمازیں تو کیا تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہے اس کو. بعض اوقات تو ایسی باتیں ایک پروپیگنڈے کے طور پر بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات بہت جینوئن بھی ہوتی ہیں کہ ایک شخص کو اس بات کی تو بہت فکر ہے کہ نماز ٹائم پر ہو، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کی فیس بھی ٹائم پر دی جائے، یا کوئی ملازم رکھا ہوا تو اس کی تنخواہ بھی وقت پہ دی جائے. کیونکہ حفاظت کا جو اوور آل کانسیپٹ ہے، ہر چیز میں حفاظت، تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو اپنے جان مال عزت کی حفاظت اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی حفاظت بھی تو آتی ہے نا. یہ سارے کام کر کے دراصل ہم خود کو محفوظ کر رہے ہیں، اپنے انجام کو محفوظ کر رہے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وراثت میں فردوس پائیں گے. فردوس کیا ہے؟ جنت کا اعلی حصہ، جہاں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں. فردوس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز وادی. اسی جنت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. آپ نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو. حضرت انس کہتے ہیں کہ ربی بنت نظر کا بیٹا حارثہ بدر کے دن ایک غیبی تیر سے شہید ہو گیا، تو وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگی، مجھے حارثہ کا حال بتائیے، اگر وہ خیر کو پہنچا تو میں ثواب کی امید رکھوں اور صبر کروں، اور اگر نہیں پہنچا تو میں اس کے لیے دعا کرتی رہوں. آپ نے فرمایا، ام حارثہ، جنت میں بہت سے باغ ہیں اور تیرا بیٹا تو فردوس بری میں داخل ہوا ہے، جو جنت کے اوسط میں بلند زمین اور سب سے بلند مقام ہے. تو اس سے بھی فردوس کی ڈسکرپشن پتہ چلتی ہے کہ جنت کے درمیانے حصے میں ہے، بلند ہے اور سب سے بلند مقام ہے. تو یہ لوگ چونکہ مسلسل کوشش کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی کوششوں کے سلے میں فلاح کوشش کرنے والے کے لیے. مفلح کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، بلندیوں کی طرف جاتا ہے. تو ان کی بلندیوں کا یہ سفر کہاں جا کر ختم ہوگا؟ جنت الفردوس میں. ان کو یہ جنت وراثت میں ملے گی. اچھا، یہ جو پیراڈائز لفظ ہے نا، یہ بھی فردوس ہی سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ دوسری زبانوں میں بھی اسی سے ملتے جلتے لفظ جنت کے لیے آتے ہیں. مثلا ہیبرو میں آتا ہے پردیس, پیرادائز, پردیس, فردوس, ساؤنڈ ایک طرح سے کرتے ہیں. ارمنی زبان میں آتا ہے پردیس, سریانی میں آتا ہے فردیسو, یونانی میں آتا ہے پارادائسوس, لاطینی میں پاراڈائسس اور عربی میں فردوس, کلدانی زبان میں پردیسیا, سنسکرت میں پردیشا. تو یہ یعنی ایک نون جگہ ہے, ان نون جگہ نہیں ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے یہ صفات ضروری ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
ایک طرف بھی نماز, دوسری طرف بھی نماز, اور بیچ میں انسانی تعلقات اور ذاتی اور پرائیویٹ زندگی. تو کس طرح نماز, وہاں بھی آپ نے حق کا جہادی میں بھی دیکھا کہ دائیں اور بائیں نماز, یہاں بھی کامیاب ہونے والوں کی صفات میں دائیں بائیں نماز. تو گویا اس کے بغیر تو کچھ مکمل ہی نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
چھ نکاتی ایجنڈا دے دیا گیا ہے فلاح کا. بظاہر ایسا لگتا نا کہ ان صفات کا اپنانا بہت مشکل کام ہے, لیکن اگر انسان دو چیزیں اپنے اندر اپنا لے تو مشکل نہیں رہے گا. ایک تو اپنا جو ایم ہے, جو کرنا ہے, اس پر توجہ, اور دوسرے اس پہ کنسنٹریشن, یعنی پھر نگاہ ادھر ادھر نہ ہٹے اور انسان آگے بڑھتا چلا جائے اور ایک دن پا ہی لیں گے. ساری صفات جو ہے آپس میں انٹر لنکڈ بھی ہے نا. اب یوں دیکھیں کہ پہلے خشوع کی بات. خشوع کے لیے لغو سے پرہیز ضروری ہے. جب لغو زندگی سے نکلے گا تو زکوٰۃ کا عمل آئے گا نا, یعنی تزکیہ کے لیے. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ لغو اور تزکیہ اپوزٹ ہے نا. جو لوگ لغو میں وقت گزار دیتے ہیں وہ تزکیہ نہیں کر پاتے, تزکیہ کے لیے پھر وقت نہیں رہتا ان کے پاس, کیونکہ وہ جو تزکیہ کے اوقات تھے وہ انہوں نے لغو میں ضائع کر دیے, اور پھر اس کے بعد ذاتی زندگی اور خواہشات کی حفاظت, یعنی اس میں اعتدال میں رہنا. جب اعتدال آئے گا تو امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کی پابندی بھی ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ پھر نماز کا وقت آئے گا تو اس کی حفاظت. تو اس طرح وہ ایک پورا چین ری ایکشن ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں, سب سے پہلے خشوع کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی. نماز میں اگر وہ خاشع ہیں تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں, جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں, ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی. اسی لیے لفظ سے بھی اعراض کر رہے ہیں, کیونکہ اگر نماز میں خشوع نہیں تو لفظ سے بچا نہیں جا سکتا. پھر جب لفظ سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے، اس لیے ہم للزکات فاعلون، تزکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی، اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں. پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، باوجود اس کے کہ معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے، لیکن وہ ان سب سے اجتناب برتتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے ان کے لیے جائز اور حلال قرار دیا وہ اسی سے جم کے رہتے ہیں. کیونکہ صبر ہے نا، جس شخص کے اندر خشوع نہ ہو، صبر نہ ہو، وہ صرف حلال تک پھر رہ ہی نہیں سکتا، اس کی نگاہ بھی خیانت کرے گی، اس کا دل بھی خیانت کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے پھر آگے امانت اور عہد کا پاس رکھنا. امانتوں کی ادائیگی جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے. مثلا امانت میں خیانت جو ہے وہ صرف مال کی نہیں بلکہ مثلا نگاہ کی خیانت. اگر آپ کے اپنے دل میں ایک چین ہے، ایک سکون ہے، تو آپ ادھر ادھر نگاہیں نہیں اٹھائیں گے، حرام چیز کی طرف آپ نگاہ نہیں لے جائیں گے، اتفاق سے چلی بھی جائے تو واپس لے آئیں گے، حلال پہ روک لیں گے. گفتگو میں خیانت، اس سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ٹھہراؤ ہے اندر تو سوچ کے بات کریں گے نا، جب اندر ہی ٹھہراؤ نہیں تو جو منہ میں آیا بولتے چلے جائیں گے. پھر اسی طرح طبیعت میں قناعت پیدا ہوتی، جو قناعت ہوگی تو کسی کے مال سے دلچسپی نہیں ہوگی، کسی نے امانت رکھی اس کی طرف بھول کے بھی خیانت کا خیال نہیں آئے گا. پھر امانت میں یہ چیز بھی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے، جیسے المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، جس کے اپنے اندر ٹھہراؤ ہوگا وہی دوسرے کو اچھا مشورہ دے گا، دوسرے کے لیے خیرخواہی اور بھلائی کے جذبات رکھے گا. الدین و النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی کا نام. اور اگر آپ کے اپنے اندر وہ سکون نہیں، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، تو دوسروں کے معاملے میں آپ کے فیصلے بے صبری پر مبنی ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ بار بار خیانت کا مرتکب ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرنا، یہ بھی ایک ٹھہراؤ والا شخص ہی کر سکتا ہے، ورنہ اپنی ذمہ داریوں کے اندر بھی خیرخواہی نہیں ہو سکتی. عہد کی پابندی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہو، جو رک کے سوچ سکے. عام طور پر عہد کی پابندی کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ہم بھولتے رہتے ہیں ہر وقت. یہ بہت زیادہ بھولنے کے سلسلے بھی، ٹھیک ہے حافظے کی خرابی ایک الگ چیز ہے، ایج فیکٹر الگ چیز ہے، بیماری الگ چیز ہے، لیکن ایک عام نارمل انسان ہر عہد کر کے کیوں بھول جائے؟ اس لیے کہ وہ فوکسڈ نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں آرگنائزڈ نہیں ہے. اور پھر اینڈ دوبارہ اسی پر کہ والذینہم علی صلواتہم یحافظون، پیچھے صلاتہم آیا، یہاں صلوات جمع کا صیغہ آیا، ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی صرف خشوع پر ہی فوکس نہیں، بلکہ نماز سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں کانشس ہوتے ہیں. ان میں سے جس بھی چیز میں ہم کمی کرتے ہیں وہ ہماری بے چینی کا سبب بنتا ہے نا. نماز خشوع کے بغیر پڑھیں تو بے چینی ہے، لغ میں وقت زیادہ لگ جائے تو بے چینی، تزکیہ کی بجائے آپ اپنے آپ کو ضائع کریں، تزکیہ کا جو اپوزٹ ہے یعنی اپنی اخلاق اور عادات کو سنوارے نہیں، کسی کے ساتھ لڑ پڑے، کسی سے الجھ پڑے، کسی کی غیبت کی، یہ سب چیزیں بھی بے چینی کا سبب. پھر اسی طرح جنسی معاملات میں بے راہ روی جو ہے، کوئی بھی حرام طریقہ، کوئی بھی خیانت کی راہ، کوئی بھی حد سے گزری ہوئی چیز، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ سب بھی انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ. پھر اسی طرح امانت میں خیانت بھی ضمیر پہ بوجھ اور بے چینی کا سبب، وعدے کی خلاف ورزی بھی، اور اسی طرح نماز کی حفاظت نہ کرنا. تو نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کی کامیابی کے نسخے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندہ دل اور ضمیر والے لوگوں کی دنیا بھی پرسکون بنانے کا ذریعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس کو یہ ہو، یقین ہو کہ میں فلاں کے مال کا وارث ہوں، تو اس کے اندر کتنا اطمینان ہوتا ہے کہ اپنی ہی چیز ہے، ایک فیملیرٹی بھی آ جاتی ہے نا اس میں.
جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ سکسیس لٹریچر بہت زیادہ اویلیبل ہے کہ کیسے بہت زیادہ سکسیسفل بنے, اور ویسٹ میں بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ کامیاب ہونا چاہتے تھے. تو میں نے اتفاق سے کچھ ایک آدھ کتاب پڑھی ہے اس سے متعلق, تو اس میں یہ ہے کہ سالوں سال ریسرچ کر کے بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں انہوں نے, کسی نے کہا 7 Lies of Success, 7 Keys of Success, 7 Habits of Highly Effective People, دس اینڈ دیٹ, اور اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ آپ کو ایموشنلی آپ کو مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو دنیا کوئی کچھ بھی کہے تو آپ اندر سے اتنے سیکیور ہوں کہ کوئی آپ کو ہلا نہ سکے, بلکہ آپ اپنے مقاصد پہ فوکس کریں. لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کیسے یہ کام کیسے ہو, ہمیشہ وہ ایک کوشچن مارک رہ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے بتائی ہوئی ٹپس, لیکن وہ نہیں, وہ اس چیز کا ویکیوم پورا نہیں کرتی تھی. اب یہ جو خوشو مجھے اتنا کلک کر رہا ہے کہ مجھے اس کا ایک طرح سے وہ کی پوائنٹ مل گیا نا, لائک دس واز دا کی وچ واز مسنگ, کہ اچھا اگر سکسس شروع کرنی ہے تو اس کا پہلا اسٹیپ تو یہی ہوگا کہ وائل یو آر سیئنگ یور پریئرز یو شوڈ فوکس آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ذات اینڈ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ, اور لائک جیسے فزیکلی اگر ہم کر رہے ہیں تو ایک سجدے کی جگہ کو ہم فوکس کر رہے ہیں, اس فوکس کرنے سے اب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹلنس ہے آپ کی فزیکل اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ کو جنم دیتی ہے. یعنی جس فزیکل اسٹیٹ میں آپ بیٹھے اسٹریٹ بیٹھے تو آپ ایکٹیو فیل کریں گے, آپ کا برین وہی ہارمون سیکریٹ کرے گا. تو جب فزیکلی آپ نے کانسنٹریٹ کیا ہوا تو برین جو ہے نا, نو ونڈر برین آپ کو وہی والے میسجز دے گا کہ یو آر اسٹل, یو آر فوکسڈ. اور پھر اس سے جیسے ابھی بات ہوئی کہ ایک نماز دوسری نماز کی جو ہے وہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے, اور دنیا کے جو دوسرے معاملات میں ان کی بیس بنتی ہے, تو جب انسان کی تمام توجہ ایک فوکس پہ آ جاتی ہیں اور وہ غافل ہونے سے بچا رہتا ہے, ورنہ کیا ہوتا ہے ہم نہیں ادھر دیکھا ہم فوراً غافل, تو پھر جب ہم اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ایسے ہی کانشیس رہتے ہیں, کانشیس کا وہ لیول ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر انسان پھر اپنے ہر چیز میں, جیسے بھی بات ہوئی ایک ایک چیز میں, تو مجھے لگ رہا تھا دیٹ از دا بیس کہ ہمیں اس کو ایک کانشیس لیول پہ جو ہے نا اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ خشوع کا لیول کیسے ڈیولپ ہو, اور کوشش اس کی پانچوں نمازوں میں یہ کانسٹنٹلی کام ہو رہا ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھے کس لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان آیات کی جو ہے وہ دیٹ از خشوع. میں سمجھتی تھی کہ نماز اس نماز اٹس این عبادت, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے یہ عبادات ہمیں ایک بہت بیسٹ انسان بننے کے لیے اسٹیپس فراہم کیے ہیں کہ اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا, اس پہ چڑھ جاؤ گے تو یہ چیز ہوگا. اب دیکھیں آپ کو فیل ہوگا انشاءاللہ اگر کانسنٹریشن ڈیولپ بچپن سے ہی ہو رہا ہو, اور اگر ایڈلٹ ہو کے بھی اگر ہم اس کو کر رہے ہوں, تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں کرنا بہت آسان اور انٹر لنک.
جیسے زندگی میں بھی مقصد ہے, اور مقصد پر نظر رکھنا اور گول کو سامنے رکھنا, جیسے نشانہ جس کو بولتے ہیں نا, ٹارگیٹ یا گول نشانہ, تو وہ بھی آپ کا صحیح جب لگتا ہے جب آپ فوکسڈ ہوتے ہیں نا. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نماز کا یہ خشوع ہمیں زندگی میں با مقصد ہونے میں بھی مددگار ہوتا ہے, کہ ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ کسی وقت بھی نظروں سے اوجھل نہ ہو. میں سوچتی تھی کبھی کہ کیوں پانچ نمازیں فرض ہیں, یعنی جتنی شدت نماز کے معاملے میں برتی گئی ہے دین میں, اتنی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز گئی تو دین کا ستون گرا, دین گیا, وہ دین جو آپ کی حفاظت کے لیے ہے, آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے, اس کا سرا آپ کے ہاتھ سے چھوٹا. اسی لیے کہا گیا نا کہ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے گویا اس نے کفر کیا, تو دنیا کا بھی خسارہ ہو گیا, آخرت کا بھی ہو گیا. یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً دولت کو کامیابی کا راز سمجھا جاتا ہے, کہ جس کے پاس پیسے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا. اب آپ دیکھیے کہ جو ہی مال آتا ہے تو ہوتا کیا, سب سے پہلے تو ہم لغو خریدتے ہیں, جا کے لغو کے منصوبے بناتے ہیں, اس کے بعد زکات سے منہ موڑتے ہیں کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ پیسہ چلا جائے گا, پھر اس کے بعد لوگوں کی جو ذاتی زندگی ہوتی ہے یا ان کے جو نفسانی جذبات ہیں ان کی تسکین کے لیے حلال سے باہر نکلنے کی سوچنے لگتے ہیں, حرام تلاش کرنے لگتے ہیں, پھر اسی طرح امانتوں اور عہدوں کو بھولنے لگتے ہیں, اور نمازوں کی حفاظت تو دور کی بات ہے. یعنی پورا ایک کلچر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے فوکس یا گول کے یا ٹارگٹ کے تبدیل ہونے سے, ایک دوسرے کی جگہ لے لیتا ہے. یعنی مجموعی طور پر یہ ساری کیفیت ایک نفس مطمئنہ کو جنم دیتی, کیونکہ نماز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نا. بعض اوقات آپ بھول چوک کے غلطی کر جاتے, یا انسان ہونے کے ناطے آپ سے بھول چوک ہو جاتی, اس کا بھی ضمیر پہ ایک بوجھ پڑتا ہے, پھر آپ نماز میں آ جاتے ہیں, پھر روتے دھوتے ہیں, پھر معافی مانگتے ہیں, پھر مدد مانگتے ہیں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب وہ مدد آتی ہے تو پھر آپ دوبارہ اپنی اس اصل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. اور اس طرح زندگی میں وہ ایک کھینچا تانی کا جو امتحان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو سنبھالتے سنبھالتے آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نفس مطمئنہ کی حالت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.